یه صرف ابھی ایک مقدمہ ہے.
اکثر من 100 ملیون عرب ما یستطیع عمل و آجز امام عدو صهیونیه فی الحروبات المختلف من 90 به 70 و 40 حتی حالیاً ینکسر امام جیش صغیر و محدود مثل جیش اسرائیل. سنة 2006 كل عالم مستحيل هذا المسألة حزب الله ينتهي تصورهم حزب الله ينتهي منظمة مو حكومة مو دولة ولا بلد منظمه عربیه محدود صغیره یک کسر حیبت جیش صهیونیه فی هذا زمان و حزب الله.
اس جنگ میں وہ اپنی روح دل و جان جسم و عقل جذبات احساسات اپنے پورے وجود کے ہمراہ ہمارے ساتھ تھے. جب ہم کہتے ہیں کہ حج قاسم کا 2006 کی جنگ میں کیا کردار تھا تو سب سے پہلے یہ کہ حاج قاسم نے اہم ترین کام 2006 کی جنگ سے پہلے انجام دے دیے تھے، کیونکہ جنگ سے پہلے حزب اللہ کے مجاہدین نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ حاصل کیا، جو تربیت لی، جو مہارتیں حاصل کی، یہ جنگ دراصل اس کا امتحان تھی، ان طے کردہ مراحل کا نتیجہ تھی. جیسا کہ امتحان کا دن بہت اہم ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو قابلیت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ نے کیسی تیاری کی، کیا لکھا، کیا یاد کیا اور کیا نمبر آئے. یہ تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ حاج قاسم کا بذات خود جنگ کے کنٹرول روم میں اور جنگ کے ان سخت دنوں میں ہمارے ساتھ ہونا خود ہمارے اور ہمارے مجاہد بھائیوں کے لیے معنوی و روحانی اور عزم و ارادے کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم تھا. یہ بات میں بہت کھل کر اور دو ٹوک انداز میں بیان کرتا ہوں، یعنی ان کا وجود، ان کا کردار ہمارے عزم و ارادے کی مضبوطی کا باعث اور ہمارے اوپر معنوی و روحانی طور پر تاثر گزار تھا. اس کے علاوہ بھی مختلف پہلوؤں سے ان کا وجود ہمارے لیے بہت مفید تھا، کیونکہ یہ کوئی خفیہ بات نہیں تھی اور حزب اللہ کے تمام مجاہدین کو معلوم تھا کہ حاج قاسم ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان موجود ہے. اور حاج قاسم کا وجود خود اپنے آپ میں ایک معنوی و روحانی اثر کا باعث تھا، جیسا کہ جنگ کے شروع میں بلکہ جنگ کے آخری گھنٹوں تک پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نابود کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہمارے مددگار دوست بہت کم ہے اور کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں. تو ایسے عالم میں آپ کو شدیداً معنوی اور روحانی مدد اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ایسے حالات میں اگر کوئی ماہر کمانڈر، جو مفکر بھی ہو، شجاع بھی ہو، نڈر و بہادر بھی ہو، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو تو کیا بات ہے.
لیکن اذا كان العدو الاسرائيلي يريد تصعيد ويفكر على طريقته بانه بده يدفع لبنان اسمان، نحن جاهزون للمواجهه والى ابعد ما يمكن ان يتصور هذا العدو ومن يقف خلفه.
ان اسرائيل هذه التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه، والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
ونحن نتهيأ لمثل هذا اليوم منذ سنوات طويلة.
حزب اللہ لبنان کے محترم سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کو سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام، خوش آمدید.
سن 2000 اور جنگ تموز یعنی جولائی 2006 سے پہلے کے دور سے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. اس عرصے میں جو تقریباً 6 سال یا 5 سال پر محیط ہوگا، اس میں کئی حوالوں سے میں جناب عالی سے سردار قاسم سلیمانی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اسلحے اور ہتھیاروں کے حوالے سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، مقدار اور معیار دونوں کے بارے میں بتائیے گا.
25 مئی سن 2000 میں جنوبی لبنان کی آزادی کے بعد ہماری ملاقات ہوئی. تاہم یہ میٹنگ جہادی کونسل میں اور برادر قاسم سلیمانی کی موجودگی میں ہوئی. حزب اللہ کونسل نے بھی ان کے ساتھ سیاسی قائدین کے ہمراہ میٹنگ ہال میں ایک ملاقات کی. وہاں اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ سن 2000 کی فتح کو جس قدر تاریخی اور اہم قرار دیا جا رہا ہے، اسی قدر اس کے آئندہ اسٹریٹجک نتائج بھی سامنے آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ عظیم اور خطرناک اسٹریٹجک نتائج تھے. اس وقت کے صہیونی حکام نے اسحاق شامیر سے حکومت واپس لے لی تھی. اسی وجہ سے ہم نے پیشن گوئی کی کہ اسرائیل لبنان اور حزب اللہ کی اس کامیابی کو نظر انداز نہیں کرے گا، اور ایک دن مستقبل قریب میں وہ لبنان کے خلاف جنگ ضرور شروع کرے گا تاکہ حزب اللہ کو تباہ کر سکے اور اپنی ہار کا، اپنی شکست کا بدلہ لے لے. یہ خاندانی اور قبائلی انتقام کے انداز اور طریقے میں انتقام نہیں ہوگا، بلکہ یہ 2000 کی فتح کی کامیابیوں کو مسخ کرنے کا انتقام ہوگا. اس جنگ کے وقت کا کچھ پتہ نہیں تھا، کیا سن 2000 میں ہی یا کچھ مہینوں بعد جنگ شروع ہو جائے گی. 2001 2002 2003 یا 2004 میں نہیں معلوم تھا، لیکن ہم ہمیشہ تیار اور چوکنا رہتے تھے. ہم اس مسئلے کی طرف بخوبی متوجہ تھے، یہ ایک بات ہوئی. دوسری طرف سے ہماری ایک اور بہت اہم ذمہ داری باقی قیدیوں کی رہائی تھی کہ جو ابھی تک صہیونیوں کی قید میں تھے. کیا آپ کو یاد ہے کہ شیخ عبد الکریم عبید اور ہمارے بھائی مصطفیٰ دیرانی اور ہمارے دوسرے بھائیوں کی ایک بڑی تعداد صہیونی قید میں تھی؟ 25 مئی کی آزادی کے بعد سے ہم دشمن کو قیدی بنانے اور اپنے ساتھیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہائی دلانے کے لیے آپریشن کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. بلا شبہ ہم اپنے تمام بھائیوں، لبنانیوں اور فلسطینی قیدیوں کی بڑی تعداد کو چھڑوانا چاہتے تھے، بشرطی کے دشمن کے قیدی پکڑنے کی کارروائی کو مناسب طریقے سے انجام دیا جائے. یہ بات بھی ہمارے مد نظر تھی کہ قیدی بنانے کی کارروائی کے سنگین اور خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کی تیاری کرنی تھی. ہماری ذمہ داری کا تیسرا اور اہم ترین حصہ لبنان کے باقی مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرانا تھا. اس سے مراد شعبہ کے میدان اور کفر شعبہ کی پہاڑیاں ہیں. ہم جانتے تھے کہ ان علاقوں میں آپریشن سے اسرائیلیوں کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے تصادم کی ضرورت ہوگی. یہاں دو اہم موضوع ہیں. پہلا یہ کہ لبنانی سرزمین کی حمایت کرنے پر آئندہ کسی بھی اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کی ضروری تیاری اہم ہے، کیونکہ اسرائیل کی لبنان کے بارے میں لالچ یعنی لبنانی زمینوں اور پانیوں کی حرص مشہور اور پرانی ہے. اس کے لیے مقاومت میں ایک الگ قسم کی طاقت چاہیے تھی جو سن 2000 یا اس سے پہلے کی مقاومت کی صلاحیتوں سے مختلف تھی. دشمن کو یہ سمجھانے کی خاطر کہ لبنان کے خلاف کوئی بھی جارحیت، خواہ وہ چھوٹی ہو یا سادہ ہو، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ہمیشہ لڑائی کے نئے اصول وضع کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ایک اور عنوان جسے میں سن 2000 کے بعد مقاومت کے فرائض میں سے ایک کہہ سکتا ہوں، وہ فلسطینی جہاد کی حمایت اور فلسطین میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا تھا. تمام شعبوں میں، بالخصوص عسکری و جہادی اور سپلائی اور تعلیم وغیرہ کے شعبوں میں، اور لازمی سی بات ہے کہ جس کے ہمارے خلاف نتائج اور رد عمل بھی تھے۔ لہذا سن 2000 کے بعد نئے حالات اور جنوب کی آزادی پر توجہ دیتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط انفراسٹرکچر بنانا چاہیے، انسانی مسائل میں اضافہ کرنا چاہیے اور تنظیمی ڈھانچہ اثر نو تیار کرنا چاہیے۔ مقاومت کو جدید ہتھیار، سہولتیں اور مہارتیں حاصل کرنا ہوں گی تاکہ ان موضوعات اور فرائض کو پورا کیا جا سکے جن کا میں نے اشارہ کیا۔ ان تمام مسائل کو حاج قاسم کی موجودگی میں اٹھایا، بیان کیا اور زیر بحث لائے۔
کیا انہوں نے مستقبل کی فکر کے تعین میں کوئی کردار ادا کیا؟
بالکل، انہوں نے اسی سوچ کی تخلیق میں حصہ لیا۔ مقاومت کے نئے کردار، اس کے اس نئے ورژن کی تشکیل کے لیے ان کی رائے بہت اہم تھی۔ ان کی تائید و حمایت نے بنیاد فراہم کی۔ یعنی اگر جمہوری اسلامی ایران اور حاج قاسم سلیمانی کی خصوصی کاوشیں نہ ہوتی تو جو کچھ ہم نے کہا وہ سب تحریر میں رہ جاتا۔ تو جو کچھ میں نے بیان کیا وہ سب کچھ ایک تحریر کی حیثیت رکھتا اور عمل درآمد کے مرحلے تک نہ پہنچ پاتا۔ سب کچھ امیدوں، خوابوں اور خیالات کی سطح پر رہ جاتا۔ حاج قاسم نے ان تمام باتوں کو اور خیالات کو اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی حکام تک پہنچایا۔ پھر جب انہیں منظوری مل جاتی، خاص طور پر رہبر معظم امام سید علی خامنائی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، جب ان کی طرف سے منظوری مل جاتی تو وہ کام میں لے جاتے، کیونکہ ان معاملات کے لیے بڑی سطح کے اور مسلسل وسائل کی ضرورت تھی۔ لہذا انہیں مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر امام خامنائی کی منظوری درکار تھی۔ حاج قاسم نے اس مسئلے کی تفصیلی اور مسلسل پیروی کی۔ چنانچہ سن 2000 کے بعد بھرپور تعاون اور تحقیقاتی کاموں کے نتیجے میں میزائلوں کی طاقت، ہوا بازی سے متعلق طاقت، بحری صلاحیتوں اور دفاعی طاقت میں تبدیلی آئی، ہتھیاروں کی صلاحیت اور مجاہدین کی مہارتوں میں اضافہ ہوا۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تفصیلی پروگرام ترتیب دیا گیا۔ ایک خاص کام جو حاج قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہ ان کا ذاتی کارنامہ تھا۔ البتہ انہوں نے بعض برادران اور حاج عماد مغنیہ سے مشورہ ضرور کیا، انہوں نے اس مسئلے میں تعاون بھی کیا، اور وہ کام سالانہ لائے عمل تیار کرنا تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے پاس 1982 سے سن 2000 تک سالانہ لائے عمل نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہمارے وسائل محدود تھے۔ ہماری سرگرمیاں روزانہ کی بنیاد پر طے کی جاتی تھیں۔ روزانہ، ہفتہ وار یا مہینے کے حساب سے پروگرامز بنا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی سال بھر کے لیے ہمارے پاس لکھا ہوا کوئی پروگرام موجود نہیں ہوتا تھا۔ کبھی نہیں کہتے تھے کہ اس رواں سال میں ہم اس قسم کے تربیتی کیمپ کریں گے، اس قسم کے افراد کو شامل کریں، یا فلا کام یا فلا قسم کا اسلحہ خریدیں گے، وغیرہ وغیرہ، چونکہ ان میں سے ہر کام کے لیے بجٹ، لاجسٹک صلاحیتوں، اسلحہ اور گوداموں کی ضرورت تھی، اور ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ حاج قاسم سلیمانی آئے اور کہا، میں وسائل مہیا کروں گا، لیکن اب روزانہ کی منصوبہ بندی ایک طرف رکھ دیں، بلکہ آئیں ایک سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک سال میں کیا کچھ کرنا ہے، تربیتی کورسز، ہتھیاروں، سہولیات، تنصیبات، جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا، بیرکوں کا قیام، انسانی وسائل کی بھرتی، تبادلے اور دیگر معاملات وغیرہ۔ خیر، یہ پہلا موقع تھا کہ سالانہ پروگرام مرتب کیا گیا۔ دوسرے سال بھی سالانہ پروگرام بنایا گیا۔ اس کے بعد حاج قاسم نے کہا کہ اب ہمیں 3 سالہ لائے عمل مرتب کرنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ 3 سالہ پروگرام لکھا گیا۔ یہ حاج قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی خیال تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہاں دوستوں کے ساتھ تعاون کیا اور فوجی سیکیورٹی یونٹس، ہیڈ کوارٹرز کے تمام عہدیداروں کے ساتھ مل کر تحقیقات مکمل کی اور ایک منصوبہ بنایا گیا، جس میں سیکیورٹی اور ملٹری سیکٹر کے علاوہ ایگزیکٹو، ثقافتی اور سماجی مسائل شامل تھے۔ حزب اللہ کے اس حصے سے متعلق سرگرمیاں، جسے ہم ایگزیکٹو کونسل کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھی۔ حاج قاسم نے حزب اللہ کے تمام شعبوں میں مدد کی اور اس کے بعد سے ہم نے 3 سالہ منصوبے کی تالیف کو ایجنڈے میں رکھا. ہر 3 سال ختم ہونے سے پہلے ہم آئندہ 3 سال کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کرتے تھے, منصوبوں کا جائزہ لیا کرتے تھے, مل درآمد کی رفتار دیکھی جاتی, کمیوں کمزوریوں اور مضبوطی اور قوت کے نقاط کو پرکھا جاتا. ان بنیادوں پر آئندہ 3 سالہ پروگرام ترتیب دیا جاتا.
اما به دلیل ورزیدگی و زبدگی که در مجاهدین حزب الله وجود داشت این امر خیلی دقیق به دلیل تمرینات دقیق و فشرده ای که از 2000 تا 2006 یعنی از فرار رژیم صهیونیستی به شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود این لاینقطع این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب الله پیش بینی کرده به نام طرح سید الشهدا استمرار داشت. خب مدیر این طرح عماد بود, طراح این طرح هم عماد بود. لذا اون چیندمان دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکنه.
اصل میں یہ پروجیکٹ حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مقنیہ اور مقاومت کے کچھ دوسرے دوستوں نے مل کر بنایا تھا. لہذا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں کہ اس معاملے میں حاج قاسم کا کردار کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے نظریات کی نئی جہتیں تخلیق کی, ہم آہنگی میں اضافہ کیا اور نئے منصوبے بنائے, یعنی وہ ان تمام خیالات اور فکری کام میں شریک تھے. دوسرا یہ کہ حاج قاسم کی طرف سے کچھ بالکل ہی نئی تجاویز دی گئیں. اگر کبھی ہمارے دوستوں کی طرف سے تجاویز دی جاتی وہ اسے مان لیتے یا اس پر تنقید کرتے یا اس کی اصلاح کرتے یا پھر اس میں ترمیم کرتے. اس کے علاوہ انہوں نے نئے ایجنڈے اور نئے منصوبے اور نظریات سے اتفاق کیا. اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام ضروری تعاون فراہم کرنے کا عہد کیا. لاجسٹک سپورٹ ہو یا سامان کی فراہمی ہو, انہوں نے ایران جا کر اپنا وعدہ پورا کیا. جب جب جو جو وعدہ انہوں نے کیا وہ وقت پر پورا کیا, اور سب سے زیادہ اہم ان معاملات کی نگرانی کرنا تھا. جب ہم کمانڈر حاج قاسم سلیمانی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب کمانڈر کسی آئیڈیا کے اصول سے اتفاق کرتا ہے, اس پر دستخط کر کے اسے متعلقہ اجرائی حکام کو بھیج دیتا ہے تو ساری کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 2-3 ماہ میں ان کے ساتھ فالو اپ کر لے اور پوچھے کہ تم نے کیا کیا, آپ کہاں تک پہنچے, کیا آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. حاج قاسم ایسے نہیں تھے, انہوں نے فیصلہ سازی کی سطح پر مدد کی, اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فیصلے کیے, وسائل اور عملی کاموں کا معائنہ کرتے رہے, روزانہ کی بنیاد پر کام کی نگرانی کی. چند مہینوں کی بات نہیں, لبنان میں ان کے اکثر دوروں کی ایک وجہ یہی تھی, وہ 15 دن یا مہینے میں ایک بار آ جایا کرتے تھے. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی نئی بات, نیا مسئلہ یا نیا موضوع تو نہیں جس پر گفتگو ضروری ہو. وہ ان تمام معاملات کا نزدیک سے جائزہ لینے آیا کرتے تھے. القدس بریگیڈ میں وہ جس ٹیم کے ہمراہ کام کیا کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر کاموں کی نگرانی کرتے تھے. ساتھ ہی انہوں نے حزب اللہ کے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا تاکہ ان سے پوچھیں آپ کہاں تک پہنچے ہیں, ابھی تک کیا کچھ کیا, کیا کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے یا کوئی ایسا مسئلہ کہ جس میں وہ مدد کر سکتے ہوں. اسی لیے ہر بات کا مسلسل اور باقاعدہ خیال رکھنا حاج قاسم سلیمانی کی خصوصیات میں سے تھا, اس حد تک کہ کچھ دوست ان سے بعض اوقات جھنجھلا جاتے تھے, کہتے ہمیں کچھ مہلت تو دیں. بعض معاملات میں وہ ان سے متفق ہوتے تھے, 2-3 ہفتے بعد وہ آ کر پوچھتے آپ نے کیا کام انجام دیا اور ابھی تک کہاں پہنچے. تو ہمارے برادران کہتے جناب اس مسئلے میں کئی مہینے لگیں گے اور آپ ہیں کہ چند ہفتوں بعد ہی ہم سے نتیجہ چاہتے ہیں یا اس کی پروگریس پوچھتے ہیں. یہ ان کی ایک بہت اہم خصوصیت تھی. ان کی یہی خصوصیت بعد میں شام کے بحران اور عراق میں پیش آنے والے واقعات اور ہر اس مسئلے میں جس کی حاج قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ذمہ داری لی ان میں زیادہ واضح نظر آتی ہے.
عماد مسئول نبود, قائد بود,
نه سایق.
انا شفت الشيء الوحيد في الاماد وما موجود عنده تعلق الى العالم. انا تصوره هو بعض الانسان ظرفهم وحجمهم وقدرتهم بقدر الشخص، بعض بقدر العشر نفر، بعض بقدر مثلا كتيبة، بعض بقدر فرقة، وحجمه هو حجم كبير. وبشكل الوحيد نفسه حزب الله.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا جناب عماد مغنیہ کی تعیناتی میں سردار قاسم سلیمانی کا کوئی کردار تھا؟ کوئی مشورہ دیا ہو یا کوئی تجویز دی ہو؟
جی ہاں بالکل، میں نے حاج عماد مغنیہ کو حزب اللہ کے جہادی نائب تعینات کرنے کا مسئلہ جناب قاسم سلیمانی کے سامنے رکھا تھا. حاج عماد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہمارے پاس جہادی شعبے میں صرف ایک عہدیدار نہیں تھا، ایک اجرائی کونسل میں حاج عماد مغنیہ کی تعیناتی سے پہلے ہمارے پاس تین قسم کے ایگزیکٹو آفیسر تھے. ان میں سے ایک فوجی افسر تھا، وہ ایک طرح سے آپریشنز اور ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا، یعنی اس کے پاس خالص فوجی ذمہ داریاں تھیں. ایک رضاکار فورس کا سربراہ تھا اور ایک سیکیورٹی آفیسر تھا. اس مرحلے میں ہم کئی ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں ایک نیا تجربہ کرنا چاہیے، ایک ایسا تجربہ جس کے مطابق ایک ہی شخص تمام فوجی سیکیورٹی سرگرمیوں کی سربراہی کر سکتا ہو اور ان سب کا ذمہ دار ہو. اس کام سے افراد کی صلاحیتوں کو زیادہ بامقصد اور معین انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. واضح ہے مناسب شخص کے انتخاب کے بارے میں تحقیقات کی گئیں. اس وقت میں نے حاج قاسم سے جہادی سرگرمیوں کے نائب کے عہدے کے لیے کسی مناسب شخص کے انتخابی اصول پر مشورہ کیا. انہوں نے خوش دلی سے اس میں تعاون کیا. میں نے حاج عماد مغنیہ کو جہادی سرگرمیوں کے نائب کے عہدے پر نامزد کرنے کے حوالے سے مشورہ کیا تو انہوں نے دوبارہ میری بات کی حمایت کی. حاج قاسم حاج عماد کو پہلے دن سے بخوبی جانتے تھے. جب ان کے دوسرے برادران سے آشنائی ہوئی تھی، یہ دونوں قلبی اور فکری طور پر ہم آہنگ تھے. کچھ لوگ جن سے حاج قاسم پیار کرتے تھے اور وہ بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک شہید حاج عماد مغنیہ تھے. ان دونوں کے درمیان شروع ہی سے خاص قلبی، روحانی اور احترام کا تعلق قائم تھا. لیکن حاج قاسم کی جانب سے حاج عماد مغنیہ کی منظوری اس قلبی تعلق کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حاج قاسم حاج عماد مغنیہ کی اہلیت اور مہارت پر یقین رکھتے تھے. وہ ان کی نرم مزاجی اور فیصلہ کن شخصیت کو پہچانتے تھے. حاج عماد مغنیہ خصوصیات کا مجموعہ تھے، جس وجہ سے حاج قاسم نے ناچیز کی تجویز کو تاکید کے ساتھ منظور کر لیا. میرا ماننا ہے کہ حاج قاسم کی طرف سے اس تجویز کی منظوری اور اس پر عمل درآمد میں مجھ خادم کی حمایت حاج عماد مغنیہ کی تقرری اور اس عمل کی کامیابی کا بنیادی عنصر بنی. آنے والے سالوں میں عملی طور پر ہم اس چیز کے گواہ رہے ہیں. حاج عماد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہادت تک اس عہدے پر فائز رہے اور کامیاب رہے.
امروز در عرفای نظامی در کشور ما کلمه سردار و امیر عرف شده، اما حقیقتا یعنی یک سردار به معنای واقعی شهید عماد مغنیه بود، یک سرداری که شاید بتونم بگم شبیه ترین صفات رو در صحنه جنگ به مالک اشتر داشت. او اداره این کار را چما اینجا اداره خیلی از صحنه های سخت را او بر عهده داشت. مدیریت این عملیات ویژه را او عهده‌دار بود و خودش از نزدیک نظارت کرد، مدیریت کرد.
من الواضح أن الهدف لنا محدد واضح ودقيق، وأيضا هدف كبير، هدف إزالة إسرائيل من الوجود.
اور پھر ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئے. یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ ہمیں میزائل طاقت کی ضرورت ہے. میزائل طاقت دشمن کے ساتھ نبرد آزمائی کی مساوات قائم کر سکتی ہے. 19 یا 20 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ کیٹوشا سے مطمئن ہونا اب ممکن نہیں. زیادہ ترقی یافتہ کیٹوشا جس کی رینج 40-45 کلومیٹر ہو اب یہ بھی ضرورت پوری نہیں کرتے. ہمیں زیادہ رینج اور طاقتور میزائل حاصل کرنے چاہیے اور یہ میزائل حاصل کیے جانے چاہیے تھے. مجاہدین کو ان کا استعمال سکھایا جانا تھا. پھر انہیں اسی سارے مدت میں صہیونی حکومت کی بمباری سے محفوظ رہنے کے لیے چھپا کر رکھنا تھا تاکہ جنگ کے دوران ان کا صحیح استعمال کیا جائے. لہذا پہلی اہم پیش رفت میزائل کی زبردست صلاحیت کا حاصل کرنے کا آغاز تھا. یقیناً ایسی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی سخت محنت درکار ہوتی ہے. کچھ اتفاقات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں ایک دو آسان سادہ جملوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن انہیں عملی بنانے کے لیے طاقت فرسا اور مسلسل مشکلات سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. ان مزائلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک ملک سے دوسرے ملک پھر دوبارہ کسی اور ملک میں خفیہ طور پر منتقل کرنے کی ضرورت تھی. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. ہم کلاشنکوف، آر پی جی یا کسی سادہ خودکار اسلحے جیسے ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہے. ان میزائلوں کو لبنان منتقل کرنا ایک تھکا دینے والا کام تھا جس کے لیے کافی محنت درکار تھی. ان میزائلوں کو لبنان میں چھپانا، ذخیرہ کرنا، جنگ میں ان کے استعمال کو ممکن بنانا اور پھر انہیں بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے سے بچائے رکھنا، سب سنجیدہ مرحلے تھے. ان کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مجاہدین کو خفیہ تربیت بھی ضروری تھی. ان سب کاموں کے لیے برسوں تک محنت، لگن، احتیاط، صبر اور سکون درکار تھا. اور یہیں سے حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مغنیہ کی مہارت اور ذہانت کا اندازہ ہوا. دوسرے لفظوں میں حاج عماد مغنیہ حزب اللہ کی عسکری سرگرمیوں کے ایک ایسے مرحلے پر آئے جہاں فوجی کارکردگی کے لیے سیکیورٹی ذہنیت کی ضرورت تھی، کیونکہ ہمیں ان تمام آلات کو اور اسلحے کو چھپانے کی ضرورت تھی. یعنی پہلے مرحلے میں ہمیں اس میزائل کی طاقت کے حصول کو چھپانا تھا. یہ حقیقت پوشیدہ رہنی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس میزائلوں کی طاقت ہے تاکہ جنگ کی صورت میں دشمن حیران رہ جائے اور پاسا پلٹ جائے. دوسرے مرحلے میں اس میزائل کی طاقت اور حجم نامعلوم رکھنا تھا. تیسری بات اس کا مقام پوشیدہ رکھنا، اور چوتھا یہ کہ میزائل ہیڈ کوارٹر میں موجود کمانڈروں اور اہلکاروں کو گمنام رہنا ہوگا. لہذا میزائل طاقت اور انسانی وسائل 100% خفیہ اور نامعلوم ہو. ایسا معاملہ ہرگز آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت محنت درکار تھی. تو یہ ایک تبدیلی تھی جس کی سن 2000 کے بعد آہستہ آہستہ شکل بنتی گئی.
بحر تموز اہم نقطہ، اہم عنصر قوی كان عنا هو القیادة والسيطرة، بسبب ان الاتصال مؤمن بين القیادة ومختلف المواقع القیادية ومن مواقع القتال الميداني، وهذا اعترف فيه العدو.
فان الاهداف التي سوف تواجه الرد قد تم انتقاؤها ومحددة جيدا، ويعرف الأخوة كيف سيتحركون. هم لن يكونوا بحاجة إلى أكثر من اتصال تليفوني لثانيتين فقط.
ما زالت المقاومة تضرب حيفا وطبرية وصفد والعمق أيضا، ونحن نتحكم حتى بعدد الصواريخ التي يتم إطلاقها. يعني اليوم المقاومة هي قادرة أن تطلق مئات الصواريخ في يوم واحد.
کیا 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ کے مواصلاتی نیٹورک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟
یہ خود حیران کر دینے والے اسباب میں سے ایک تھا. دشمن کو اتنے وسیع نیٹورک کی توقع نہیں تھی. اصل میں اس نیٹورک اور دیگر مسائل کے بارے میں یہاں ایک بات ہے کہ میرے اور دوسرے دوستوں کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سوچ حاج قاسم سلیمانی، حاج عماد مغنیہ یا کسی اور کی تھی۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے؟ چونکہ حاج قاسم سلیمانی اور عماد مغنیہ خاص طور پر اور دوسرے دوست عام طور پر ایک گروہ کی صورت میں کام کیا کرتے تھے۔ وہ اکٹھا سوچتے، جانچ پڑتال کرتے، پھر نتائج میرے سامنے رکھتے۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں حاج قاسم سلیمانی کے کردار کی اہمیت نئے خیالات کی تجویز تک محدود نہیں تھی۔ ان کاموں کی اہمیت یہ تھی کہ وہ دوستوں کو نئی جہاد میں تازہ خیالات لانے کی ترغیب دیتے اور انہیں قبول کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ فوجی آفیسر کسی بات کو آسانی سے نہیں مانتے اگر اس میں ان کی بات کو شامل نہ کیا جائے، لیکن حاج قاسم ایسے نہیں تھے۔ یہ ان کے خلوص، عاجزی اور دیانتداری کی علامت ہے، کیونکہ ان کا اصل مقصد مقاومت کو مقتدر اور مضبوط بنانا تھا۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تجویز ان کی تھی یا حاج عماد مغنیہ کی تھی یا حزب اللہ کے دوستوں میں سے کسی دوسرے کی تھی یا خواہ کسی نوجوان ہی کی کیوں نہ ہو۔ اگر تجویز مناسب محسوس ہوتی تو فوراً مان لیتے۔ چنانچہ حاج قاسم سلیمانی کی منکسر المزاجی ہر بات کا مرکز تھی۔ ان کی گہری سوچ رکھنے والا ذہن، ان کی دیانتداری وجہ تھی کہ وہ اپنے علاوہ بہت سی سوچوں اور نظریات کی حمایت کرتے تھے، تبصرہ اور تجزیہ کرنے میں دوستوں سے مدد لیتے اور پھر فیصلہ کرتے۔ ایسے ہی نئے خیالات میں سے ایک وائرلیس نیٹ ورک کا قیام تھا جس کا نام ہم نے سلک چینل رکھا تھا، کچھ اسی طرح کا نام تھا۔ مجھے یقینی طور پر نہیں معلوم کہ یہ ان کی یا حاج عماد مغنیہ کی تجویز تھی یا دوسرے دوستوں میں سے کسی کی۔ میں نتیجہ جانتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وائرلیس نیٹ ورک بنانے کا حتمی فیصلہ حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مغنیہ نے کیا تھا۔ پھر حاج قاسم نے ضروری وسائل مہیا کیے اور حاج عماد مغنیہ نے انہیں مرحلہ وار نصب کروایا، اور جنگ میں اس نیٹ ورک کی بہت سی برکتیں تھیں۔
بل نملك إمكانية أن نرد على أي عدوان جوي بمواجهة وبعمل من الجو إذا شئنا ذلك۔
ڈرون یونٹ ہماری صلاحیتوں میں سے ایک ہے، اور اس منصوبے کا آغاز سن 2000 سے پہلے کا ہے۔ اس کے لیے کمانڈر شہید حسان القیس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قدم اٹھائے۔ یہ منصوبہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ سپاہ پاسداران انقلاب کے عہدیداروں کے تعاون سے آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ یہ بہت سست روی سے چل رہا تھا، لیکن سن 2000 کے بعد حاج قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کی بدولت اس کیس میں بھی کافی تیزی سے پیش رفت ہوئی، اور پھر اس میں نئی اور متنوع صلاحیتوں کا اضافہ کیا گیا۔
تو کیا حزب اللہ کی جنگی ہتھیاروں میں ڈرون کا اضافہ سن 2000 کی 33 روزہ جنگ کے بعد نہیں تھا، یا یہ اس سے پہلے بھی موجود تھا؟
نہیں، اس سے پہلے بھی موجود تھا، 33 روزہ جنگ سے پہلے، بلکہ سن 2000 سے بھی پہلے ڈرون کا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن واضح طور پر اس کی طاقت محدود تھی۔ البتہ سن 2000 سے سن 2006 کے دوران اس نے خاصی ترقی کی، یعنی اس منصوبے نے، اور سن 2000 کے بعد اس میں مزید تیزی سے جدت آئی۔ تو یوں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے نظام میں نئے ہتھیار شامل کیے گئے۔ معلومات کے حوالے سے اور معلومات جمع کرنے کے معاملے میں بھی ہم نے نئی صلاحیتیں حاصل کیں، اور جو اس وقت تک ہمارے پاس نہیں تھیں، اس حد تک کہ ہماری انٹیلیجنس طاقت اور صلاحیتیں، خاص طور پر ہماری ملٹری انٹیلیجنس جو دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی، اسی دوران ترقی اور بہتری کی طرف آگے بڑھی۔ دوسری جہت بحری جنگ اور سمندروں میں مقابلہ تھا۔ ہم نے اس بات پر بہت سوچ بچار کی کہ بحری محاذ آرائی کے میدان میں مقابلہ کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس سمندری حدود کی حفاظت کے لیے بہت سے آلات موجود ہیں۔ اس وقت جس نقطے پر ہم نے توجہ مرکوز کی تھی، ان میں سے ایک ممکنہ حد تک زمین سے سمندر مار کرنے والے میزائلوں کو حاصل کرنا تھا، لہذا اسی دوران ہمیں ایسے میزائل بھی ملے جو ہم نے بعد میں 33 روزہ جنگ میں استعمال کیے، اور ان کی پہنچ 150 کلومیٹر تک تھی۔ ان میزائلوں کو حاصل کرنے میں، لبنان منتقل کرنے میں، مجاہدین کو تربیت دینے میں، تمام سلسلوں کو خفیہ رکھنے میں، میزائلوں کو ذخیرہ کرنے میں اور دیگر معاملات کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ بحری میزائلوں کی صلاحیت کے بارے میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اس سارے عمل کے لیے خفیہ سرگرمیوں کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ حزب اللہ کے اندر بھی بہت سے لوگ، حتیٰ کہ جہادی سرگرمیوں اور جہادی ہیڈ کوارٹر سے وابستہ راکین کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ حزب اللہ کے پاس بھی ایسی میزائل صلاحیت موجود ہے۔ یہ کام انسانی وسائل میں اضافے کا متقاضی تھا، یقیناً۔ یہاں انسانی وسائل سے میرا مطلب رضاکار یا موجودہ افواج نہیں ہے، بلکہ میری مراد وہ لوگ ہیں جو کل وقتی ملازمت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو فوجی آپریشنز میں مکمل اور کل وقتی کام کرتے ہیں۔ ہمیں 2000 میں موجودہ افواج کے باوجود سپاہیوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت تھی، صرف بسیج فورس سے ضرورت کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ بسیج فورسز اسکولوں یا اپنی ملازمتوں میں مصروف ہیں، اور وہ ہفتے میں صرف چند گھنٹے حزب اللہ کی سرگرمیوں کے لیے وقف کرتے ہیں، جبکہ ہمیں سیکیورٹی، نظم و نسق اور رازداری کے کچھ اہم کاموں کی ضرورت تھی۔ اس لیے ہم نے افرادی قوت کو تیزی سے بڑھایا، تاہم بسیج اور فوج میں شامل ہونے کی عوامی خواہش 2000 اور 2006 کے درمیان بڑے پیمانے پر تھی۔ ہمارا اندازہ تھا کہ ہمیں وسیع سطح پر آنے والے دنوں میں زمینی حملے کا سامنا کرنا ہوگا، اس لیے ہمیں دفاعی طاقت اور مجاہدین کی اعلیٰ مہارت درکار تھی۔ ان کاموں کے لیے تنظیمی ڈھانچے، مرکزی کمان کے دفاتر، فوجی یونٹوں اور دیگر اور دوسری عسکری گروہوں کی تنظیم نو اور تمام امور کا جائزہ لینے کی خاص ضرورت تھی۔ پہلے ہمارے کام کرنے کا طریقہ چھوٹے جہادی مجموعے جیسا تھا، فوج میں بٹالین اور بریگیڈ وغیرہ کی تشکیل 2000 کے بعد شروع ہوئی، یعنی 2000 سے 2006 کے درمیان۔
اس ڈھانچے اور تنظیم نو میں شہید قاسم سلیمانی کا کیا کردار تھا؟
وہ اس معاملے کی تفصیلات کو جانچنے اور اس کی مکمل منظوری دینے میں باقاعدہ شامل تھے۔ اس طرح کے فیصلے کرنے کے بعد نئے تربیتی کورسز کروانے کی ضرورت تھی، لہذا نئی بیرکوں کا قیام اور ایران میں مزید مجاہدین کو روانہ کرنا تھا تاکہ وہ بہترین تربیت حاصل کر سکیں، جدید دوروں اور مشقوں سے گزریں۔ یہ سب کچھ 2000 سے 2006 کے دوران ہوا۔
انا ايضا اعدهم بمفاجآت على مستوى المواجهه البويه التي نحن ننتظرها بفارغ الصبر وبامل كبير۔
بالنسبه لنا معادلتنا وقاعدتنا هي عندما يدخل الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمنا كبيرا في دباباته وفي ضباطه وفي جنوده، هذا ما نتعهد به وسنفي به إن شاء الله۔
مختلف زمینی مسلح جھڑپوں میں دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے بری افواج کے ہتھیاروں میں کارنیٹ میزائل ہمارے دفاعی سسٹم میں اضافہ ہوا۔ یقیناً لبنانی مقاومت کو کارنیٹ میزائل سے لیس کرنے میں حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مغنیہ رحمۃ اللہ علیہما دونوں کی مشترکہ کاوشیں تھیں، انہوں نے اس مسئلے پر مل کر کام کیا۔ شام میں ہمارے دوستوں اور اس ملک کے سرکاری حکام کے تعاون سے انہوں نے اسے عملی کر کے دکھایا۔ کارنیٹ میزائل کے حوالے سے سب سے اہم مسئلہ جو دراصل حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مغنیہ اور ان کے ساتھیوں نے پیش کیا، وہ یہ تھا کہ اس میزائل کو مقاومت کے تمام شعبوں میں ذکر نہ کیا جائے، یعنی خفیہ رکھا جائے، بلکہ محدود تعداد میں لوگوں کا انتخاب کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ 50 لوگ تھے، انہیں تربیت دی گئی اور اس معاملے کو خفیہ رکھنے کی خاص تاکید کی گئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے تک حزب اللہ کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمارے پاس کارنیٹ میزائل بھی ہیں۔ اسی لیے جب جولائی کی جنگ کے دوران ہمارے مجاہدین نے کارنیٹ میزائل اسرائیل پر داغے تو وہ حیران رہ گئے۔ اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جس کے پاس بھی پیسہ ہے وہ اسلحہ خرید سکتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے، یہ ایک لاجسٹک کام ہے۔ لیکن سب سے اہم نقطہ اس ہتھیار کی حفاظت ہے، اسے کیسے چھپانا ہے، کہاں ظاہر کرنا ہے اور کیسے صحیح وقت پر استعمال کرنا ہے اور اپنے دشمن کو حیران کر دینا ہے. آپریشن کرنے کا فیصلہ اس کے آپریشنل ہونے سے چند مہینے پہلے کیا گیا. یہ فیصلہ مکمل طور پر لبنانی تھا. حزب اللہ اور اس کے جہادی کونسل کے رہنماؤں کا فیصلہ تھا. ایران سے اس میں اس فیصلے میں یعنی کوئی شامل نہیں تھا. اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کی طرف سے ڈکٹیٹ کبھی نہیں کروایا گیا. حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے آپریشن سے پہلے اور اس پر عمل کے دوران کوئی مداخلت نہیں کی. ہمارے مجاہد کمانڈروں نے ٹارگٹ کا تعین کیا تھا, یعنی ان کا براہ راست ہدف, آپریشن کا علاقہ اور اس کا طریقہ کار سب بیان شدہ تھا. لازمی تربیت اور مشقیں انجام دی گئی تھیں. تربیت اور مشقوں کے تمام مراحل میں حاج عماد مغنیہ کی موجودگی پر نشر ہونے والی کچھ مختصر فلمیں اس آپریشن سے کئی مہینے پہلے کی ہیں. آپریشن سے پہلے ہمارے مجاہدین مہینوں تک مورد نظر علاقے میں تعینات رہے. آپریشن کے آغاز کا انحصار موقع کے مناسبت کے حالات پر تھا, یعنی وہ میدان میں جو سرحدی علاقے میں واقع تھا اور ایک افسر جو میدان میں براہ راست آپریشن کا ذمہ دار تھا, شکار پکڑنے کے لیے ہر وقت چوکنا تھا. وہ حالات اور علاقے کی صورتحال کو مناسب جانتا تو اعلیٰ عہدیدار کو باخبر کرتا, جس کے پاس آپریشن شروع کرنے کا براہ راست حکم دینے کا اختیار تھا, پھر اس کے حکم پر اس نے آپریشن شروع کرنا تھا. اس لیے بندہ حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مغنیہ اور سید ذوالفقار سمیت باقی سب دوستوں جو اس آپریشن میں شامل تھے, ہمیں معلوم تھا کہ کسی بھی دن ہر آن آپریشن شروع ہو سکتا ہے. ہم مہینوں سے انتظار کر رہے تھے. اسی وجہ سے وہ اس عرصے میں کئی بار لبنان آئے اور پوچھتے کہ ابھی تک دوستوں نے کیا کیا. ہم بھی یہی کہتے کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں یا موقع میسر نہیں آیا. البتہ کسی بھی وقت آپریشن شروع ہو سکتا ہے. وہ آپریشن کے ہر معاملے میں شریک تھے. انہیں تفصیلات اور اس جگہ کا علم تھا. متعلقہ افسروں اور مجاہدین سے بھی آشنائی رکھتے تھے. ان کی دلچسپی کی بنا پر انہیں لمحہ بہ لمحہ تفصیلات سے پوری طرح باخبر رکھا گیا تھا. وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ انہیں کسی بھی لمحے آپریشن شروع ہونے کی خبر دی جائے. وہ جنگ سے کچھ دن پہلے یہیں تھے. آپریشن کا پوچھا تو ہم نے کہا ہم منتظر ہیں. وہ لبنان سے چلے گئے. کچھ دنوں بعد مجاہدین نے آپریشن شروع کر دیا اور ہم نے یہ خبر میڈیا تک پہنچا دی, اور خبر ذرائع ابلاغ پر پھیلنے سے پہلے ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور ہم نے انہیں رپورٹ کر دی.
It is time for a new Middle East. It is time to say to those who do not want a different kind of Middle East that we will prevail, they will not.
اما با همون لحظات اول عملیات طراحی شده از قبل به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد. یعنی اون طرح شاملی که در خفا میخواستن انجامش بدن اون رو آمدن یک جا به مورد اجرا گذاشتن. البته الان ما میگیم اون طرح خفا
لا اند سید حسن ولا اندنا ولا اند الحاج الله يرحمه ما موجود هذه المعلومات. اسرائیل يريد يحجم على اسرائيل الى حزب الله. سيد قائد يقول انا تصورنا اسرائيل يريد يعمل هذا العمل في الامل المفاجئ ضد حزب الله. امل حزب الله في اخذ الاسرى يخرب هذا الخط. اما ما موجود هذا المعلومات عندنا. بعدا فهمنا بعدا ادو يعترف في هذا الموضوع.
برگشتم به لبنان چون من یک روز قبلش اونجا بودم. برگشتم به سوریه اونجا چون همه راه ها مورد حمله قرار گرفته بود، خصوصا تنها راه رسمی ورودی که مسنع در واقع نامیده می شود، گذرگاه مرزی لبنان و سوریه، این پیوسته مورد زیر آتش هواپیما بود و هواپیما لحظه ای ترک نمی کردن. خب تماس داشتیم با دوستانمون از راه خط امن. عماد آمد دنبال من و من از سوریه از یک راه دیگری که یک بخشیش پیاده بود یک بخشی را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان.
جنگ کے دوران ہم اکٹھا بیٹھ کر ہر چیز پر ہر نقطے پر غور کرتے تھے. صورتحال انتہائی نازک تھی. ہمیں حاج قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہنی بالیدگی اور بلندی چاہیے تھی، اس لیے ہماری تقریباً ہر روز ملاقاتیں ہوتی تھیں. ایک مرحلے پر ہم سب ایک ساتھ تھے. ہم ہمیشہ تبادلہ خیال کیا کرتے اور حالات کا جائزہ لیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہم دن رات مصروف تھے کیونکہ ہم ایک ہی جگہ پر تھے. ہم ہر نئے واقعے اور تبدیلی کے موقع پر سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے، چھانبین کرنے کے بعد فیصلہ کرتے اور مختلف شعبوں میں دوستوں کو رپورٹ اور مطلع کیا کرتے تھے. یعنی دوسرے مرحلے کے دوران جب ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. کچھ دنوں بعد حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مغنیہ ایک ساتھ میرے پاس آئے. ہم ایک ہی جگہ تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے اور ہمارے لیے ایک جگہ رہنا ٹھیک نہیں ہے. یہ درست ہے کہ دشمن ابھی تک ہماری جگہ کا کھوج نہیں لگا سکا ہے، لیکن ممکن ہے پتہ چل جائے کیونکہ برادران یہاں آتے جاتے رہتے ہیں. دوسری بات جو اس سے زیادہ خطرے کا موجب ہو سکتی ہے، ممکن ہے اتفاقاً اس عمارت پر بمباری ہو جائے اور ہم سب اتفاقی طور پر ایک ہی جگہ مارے جائیں. اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو جنگ میں بہت بڑا دھچکا لگے گا. چنانچہ ہم نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا.
من و سید و عماد. عماد به من و سید گفت شما بنشینید درخت و زیرین سایه درخت. زیر سایه درخت که نه، شب بود سایه نداشت که، از باب این که محفوظ کنه از دید، گرچه محفوظ نمی کرد چون امکان دوربینش حرارت بدن انسان را از حرارت دیگر اشیا تفکیک می کرد، لذا غیر قابل مخفی کردن چیزی بود اون وقت اون نقطه. نشست ما تو اون نقطه، من یاد قصه مسلم افتادم، نه برای خودم، برای سید. خب یعنی سید صاحب اینجا بود. عماد رفت، رفت به سرعت یه ماشین پیدا کرد، شاید کمتر از چند دقیقه بیشتر طول نکشید، به سرعت برگشت. بی نظیر بود در اصلا در طراحی ها. وقتی ماشین به ما رسید، تا اون لحظه امکان رو سر ما بود، متمرکز بود. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین. خب میدونی امکان وقتی که ارسال مراسلات میکرد، این دوربین به تلاویب منتقل میکرد. اونا در اتاق عملیات این صحنه را میدیدند. خب طول کشید ما تا توانستیم با رفتن به زیر زمین، از زیر زمین به زیر زمین دیگری و بعد انتقال از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل بیان نیست، بتونیم دشمن را غافل بکنیم و گول بزنیم. و بعد برگشتیم ساعت تقریبا 2:30 مجددا به اتاق عملیات.
یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم جنگ کے پہلے ہفتے میں اکٹھا تھے، پھر ہم کئی گروہوں میں بٹ گئے، ایک دو میں نہیں بلکہ زیادہ تر گروہوں میں، اس سے بھی زیادہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تاکہ اگر ایک گروہ کو نقصان پہنچے تو دوسرے دو گروہ جنگ کو سنبھال لیں، اور اگر دو کو نقصان پہنچے تو تیسرا گروہ انتظام کو سنبھالے۔ البتہ میں یہاں فوجی کمانڈروں کی بات کر رہا ہوں، باقی دوست بھی حزب اللہ کونسل اور مختلف پوسٹوں والے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ سب کے سب بھی ایک جگہ پر نہیں تھے، تاکہ نشانہ بننے کی صورت میں حزب اللہ کے اندر قیادت کی سطح پر کوئی بحران پیدا نہ ہو۔ پہلے مرحلے میں جب ہم ساتھ تھے تو ہم ایک دوسرے سے مسلسل باتیں کرتے تھے، گفت و شنید جاری رہتی تھی۔ اگلے مرحلے میں ہم ہر روز ایک مقررہ وقت پر رات کے وقت یا دن کے شروع میں رواں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ملتے تھے، یا ہر دو دن میں ایک مرتبہ میٹنگ کیا کرتے تھے اور جنگی حالات کا، اس کی باریکیوں کا باقاعدہ جائزہ لیتے تھے۔ ہم اپنے اہداف میں کہاں پہنچے ہیں، کس طرح جاری رکھیں اور کیا کیا جائے۔ ان تمام ملاقاتوں میں، ان تمام میٹنگز میں حاج قاسم سلیمانی ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ سوچتے، مجوزہ خیالات پر تبصرہ کرتے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دیتے تھے۔ یہی ان کا جنگ میں بنیادی کردار تھا۔ ایک اور مسئلہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ رابطے کا تھا، یعنی ہمارے پاس حاج قاسم سلیمانی کی موجودگی نے ایران میں ہمارے برادران سے ہم آہنگی کا کام آسان کر دیا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں ایران میں اپنے بھائیوں سے رابطہ کر کے انہیں اطلاع دوں، کیونکہ حاج قاسم سلیمانی یہیں سے القدس فورس کو ہدایات جاری کیا کرتے تھے۔ القدس فورس ایران میں ہے اور ان کے پاس بڑی افرادی قوت اور وسیع وسائل موجود ہیں۔ جنگ کے دوران ان سے رابطہ اور ان کی طرف سے وسائل کی فراہمی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت رکی نہیں۔ ابتدائی دنوں میں جو اہم ترین مسئلہ زیر بحث آیا وہ جنگ کے دورانیے کا اندازہ تھا۔ ہمارا کیا اندازہ ہے اور جنگ کب تک چلے گی، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینہ یا 2 مہینے، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم؟ یقینی طور پر جنگ کے وقت کا اندازہ لگانا ایک اہم مسئلہ تھا، یہ ایک کلیدی بات تھی۔ اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم 3 گروہوں میں منقسم تھے، اور اس اندازے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فائر کیے جانے والے میزائلوں کو منظم کر سکتے تھے۔ ہم نے روزانہ فائر کیے جانے والے میزائلوں کی تعداد کا تعین کرنا تھا۔ ہم حساب لگانا چاہتے تھے کہ آئندہ ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے، درپیش خطرات، اور اپنی برداشت کا اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ ہم کیا کچھ سنبھال سکتے ہیں، یا جو ہم محاذ کھول رہے تھے ان میں کس قدر آگے بڑھا جائے، ان 3 مراحل کے درمیان کتنا عرصہ لگ سکتا ہے، ہم کب کام شروع کریں۔ اس مسئلے میں حالات و واقعات کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت تھی۔ جب ہم نے سار پر میزائل داغا تو سار 5 بحری جنگی جہاز جو کہ سمندر میں تھا، کچھ دنوں سے وہاں موجود تھا، اس دن خاص طور سے اس پر کیوں حملہ کیا گیا؟ کیا ہمیں اب یہ ایکشن لینا چاہیے یا نہیں؟ کیا ہمیں کوئی ایسا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے جو اب تک چھپایا گیا ہے یا نہیں؟ یا کیا ہمیں ابھی اسے استعمال کرنا چاہیے یا کسی اور وقت تک کے لیے ملتوی کر دیں؟ بہت سے مسائل تھے جن کے لیے فوجی کمانڈ کی ضرورت تھی۔ صورتحال صرف حکمت عملی اور میدانی امور تک محدود نہیں تھی کہ میدان میں موجود ساتھیوں کے سپرد کر دی جائے، بلکہ ایک مرکزی کمانڈر کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جو ہر وقت بدلتی صورتحال پر قابو رکھے اور تمام جائزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے۔ اور انہی مواقع پر ان کے طویل تجربے، گہری سوچ رکھنے والا ذہن، بہادری، بے باک انداز سے گفتگو اور تبادلہ خیالات کرنے سے حاج قاسم سلیمانی کی شخصیت نمایاں ہوئی۔ یہ بہت اہم اور مؤثر تھا۔
کیا جنگ کے وقت کے بارے میں آپ کا اندازہ حقیقت کے مطابق رہا یا نہیں؟
ہمارا اندازہ 1 سے 2 مہینے کا تھا, اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ جنگ 3رے مہینے تک میں داخل ہو جائے. البتہ یہ ایک کمزور امکان تھا. مضبوط خیال یہی تھا کہ 1 سے 2 مہینے لگیں گے, اور اتفاق سے جنگ کا دورانیہ انہی 2 امکان کے درمیان یعنی 33 دن کا ہوا, 34 دن یا 33 دن, یہ بھی بحث کا موضوع ہے. جب حاج قاسم ہمارے ہمراہ ہوتے تو وہ میدان جنگ میں جانے کی کوشش کرتے تھے. وہ میدان جنگ سے دور رہنا برداشت نہیں کر سکتے تھے, لیکن میں نے, حاج عماد مغنیہ نے اور دوسرے برادران نے طے کیا تھا کہ انہیں روکیں گے. یعنی ہم نے زبردستی انہیں جنوب یا کسی اور جگہ جانے سے روک دیا. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا, کیونکہ ہم نے جو کہا وہ عقلی تھا. ہم نے کہا میدان یا فرنٹ لائن میں آپ کی موجودگی سے زیادہ ہمارے پاس آپ کی موجودگی جنگ کے لیے مفید ہے.
نکته دوم, در به کارگیری ابزار دشمن تصورش این بود که در حجم عملیاتی که انجام داده توانمندی حزب الله را به صفر رسونده یا به حد اقل رسونده. در هر مرحله‌ای که دشمن اعلام می‌کرد حزب الله دیگه از توان مثلا شلیک موشکش چیزی باقی نمونده, حزب الله اون روز و روز بعد اون چند برابر روز قبلش موشک شلیک میکرد. خب شلیک کردن موشک یه امر ساده ای نبود, یعنی یه سرزمینی که از هوا یک توپخانه متحرک و سنگین هوایی داشت حرکت میکرد, او میخواد از یک پناهگاه بیاد بیرون و هدف را تنظیم کنه, روی هدف شلیک بکنه, آسیب نبینه و برگرده به نقطه امن دیگری, کار بسیار سختی بود.
جنگ میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ کچھ ایسا ہے جسے انہوں نے ایک قسم کی برابری قرار دیا, جو خود اسرائیلیوں کے لیے مایوس کن اور شرمناک تھا. ان کا خیال تھا کہ وہاں دور تک مار کرنے والے میزائل محفوظ ہیں. دور تک مار کرنے سے ہمارا مطلب لبنان اور فلسطین کے درمیان موجود فاصلوں کے متناسب کچھ ہے, اور اہم میزائل جو حیفا سے بعد والے مرحلے کے لیے محفوظ کیے گئے تھے, ان کا خیال تھا کہ وہ ان جگہوں پر چھپائے گئے ہیں. ان کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کی فضائیہ نے ان تمام جگہوں پر انتہائی وسیع بنیاد پر حملہ کیا. اس کے بعد اعلان جنگ کیا کہ وہ جیت گئے ہیں, اور انہوں نے حزب اللہ کے میزائل سسٹم کو مکمل تباہ کر دیا ہے. لیکن چند گھنٹوں بعد ہی انہوں نے دیکھا کہ دوبارہ میزائل فائر کیا گیا. وہ حیران رہ گئے. انہوں نے خود ہی اس آپریشن کا نام ایک قسم کی برابری رکھا. در حقیقت وہ صہیونی حقیقت میں چکرا گئے تھے. انہوں نے جن مقامات پر بمباری کی ان میں سے کچھ واقعی میزائلوں کے گودام تھے. وہ میزائلوں سے بھرے ہوئے تھے, لیکن انہیں مکمل طور پر خفیہ طریقے سے خالی کرایا جا چکا تھا. دشمن کا خیال تھا کہ میزائل ابھی بھی انہی گوداموں کے اندر موجود ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ انہیں دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا.
الى حيفا وصدقوني الى ما بعد حيفا والى ما بعد ما بعد حيفا.
حزب الله ان جنگ را در هر مرحله ای با یک ابزار جدیدی و یک اقدام جدیدی دشمن را در غافلگیری و در بهت قرار میداد. یعنی همه ابزارهاش را در یک مرتبه رو نمی کرد. لذا یه عبارت سید داشت, این عبارت دشمن را خیلی در خوف نگه می داشت. مرحله به مرحله می رفت. مرحله حیفا, بعد فرمودن مرحله بعد حیفا, بعد بعد حیفا, این مرحله را همینجور ادامه دادن تا به دشمن تفهیم کنند و در هر مرحله سلاح جدیدی را رو می کردن بر اون مرحله.
اماد مرد مفاجعات بود. تمام درگیری او با دشمن با رژیم صهیونیستی برغم همه تدابیری که دشمن انجام میداد و می اندیشید و تلاش میکرد برای کشف اون، اما پیوسته در همه اقداماتش مواجه با یک مفاجعه جدید شد.
آپ جانتے ہیں کہ حاج قاسم سلیمانی بہت نرم مزاج اور احساساتی انسان تھے۔ مجھے جنگ کے دنوں کا ایک واقعہ یاد ہے۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں دشمن نے اس عمارت پر بمباری کی جہاں میں رہتا تھا۔ اس کے بعد ہم دو چیزوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ہم اسرائیلی بحری جہاز کو نشانہ بنانے جا رہے تھے۔ شروع کے دنوں میں یہ میٹنگ آپریشن روم میں ہوئی تھی۔ مجھے ایک تقریر کرنا تھی، لیکن طے ہوا کہ وہ ٹی وی سے نشر نہیں ہوگی اور یہ ریڈیو کال پر ہونی تھی اور ٹی وی اسے بیک وقت نشر کرے گا، یعنی میری تصویر لگا کر میری آواز نشر کرنا تھی۔ تقریر لائیو تھی، ریکارڈڈ نہیں تھی۔ ایک کثیر المنزلہ عمارت تھی جس میں حزب اللہ کے دفاتر تھے۔ اس پر حملے کے بعد یہ افواہیں تھیں کہ میں ہلاک ہو گیا یا زخمی ہو گیا ہوں، لہذا اس لیے بھی لوگوں کو میری آواز براہ راست سنانے کی سخت ضرورت تھی۔ ان دنوں ٹیلی ویژن پر براہ راست نشریات ممکن نہیں تھی، اسی لیے ہم نے آواز کو لائیو چلانے کا انتخاب کیا۔ اس دن ہم اکٹھا بیٹھے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تقریر کے دوران بیروت کے ساحل پر کھڑے صہیونیوں کے بحری جنگی جہاز کو نشانہ بنائیں۔ آپریشن کو عملی بنانے کی ذمہ داری حاج عماد مقنیہ پر تھی، کیونکہ زمین سے سمندر میں مار کرنے والے میزائلوں کے ذمہ دار ٹیم ان کی کمانڈ میں تھی۔ حاج قاسم سلیمانی نے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ کی تقریر بعد میں ہو تو بہتر ہوگا، پہلے آپریشن کیا جائے پھر آپ کی تقریر نشر ہو، تاکہ اس کے نفسیاتی اثرات زیادہ مرتب ہوں گے، اور اگر آپ نے تقریر کے دوران مقاومت کی طاقت اور حیران کن اقدامات کے بارے میں دھمکی اور بات کی تو مثال کے طور پر ایک سرپرائز ایکشن ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ اب ہم مجاہدین کے آپریشن کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہاں دیر ہو چکی تھی اور دوپہر تک آپریشن نہیں ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپریشن کو آگے بڑھانا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک لانچر نکالنا ہے باقاعدہ، جس پر بہت بڑے میزائل نصب ہوتے ہیں، وہ بھی جنگ کے دوران جب پورا علاقہ دشمن کی نظروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو اسے ایسی جگہ لے جانا پڑتا ہے جہاں سے آپ ہدف کو بغور دیکھ سکیں، اس کی جگہ کا صحیح تعین کر سکیں، ٹارگٹ سیٹ کر سکیں اور درست حملہ کر سکیں۔ سمندر میں ہوا چل رہی ہوتی ہے، معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ ہمارے دوست دوپہر تک کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم سب بیٹھے انتظار کر رہے تھے اور ہمارے اعصاب تناؤ کا شکار تھے۔ ہم نے باجماعت نماز پڑھی سپیر تک، پھر ہم سب نے انتظار کیا، لیکن برادران کی طرف سے کامیابی کی اطلاع نہیں آئی، توفیق حاصل نہیں ہوئی اور میزائل فائر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا۔
معذرت چاہتا ہوں، کیا آپ کا مطلب ہے کہ میزائل دن کی روشنی میں فائر کیے جانے تھے؟
جی ہاں، دن کے وقت، اس لیے کہ آسانی سے دکھائی دے۔ جب ہم شام کے قریب پہنچے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ بہت ہو گیا، میں تقریر میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا، اگر سورج غروب ہو گیا تو وہ مزید آپریشن نہیں کر سکتے۔ یہ سب کی رائے تھی، چنانچہ میں اسی جگہ ایک علیحدہ کمرے میں گیا تاکہ ریڈیو پر تقریر کروں جسے ٹی وی پر نشر کیا جانا تھا۔ میری تقریر مختصر تھی، لیکن یعنی تقریباً 20-1 منٹ کی۔ میں نے تقریر کے سلسلے میں کچھ باتیں لکھ رکھی تھیں۔ میں فون کے ذریعے تقریر کر رہا تھا۔ میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجاہدین آپریشن کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکیں، یعنی ابھی میرے لیے معاملہ یقینی نہیں ہوا تھا۔ تقریر ختم ہونے سے 1-2 منٹ پہلے میں اپنی تقریر کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک ہمارے اعلیٰ کمانڈر آپریشن روم میں داخل ہوئے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا اور دروازے پر تالا تھا۔ وہ تالا کھول کر کمرے میں آئے۔ اسی وقت میں نے جذباتی انداز میں کہا، حیفہ اور اس کے بعد حیفہ اور اس کے بعد حیفہ۔ انہوں نے مجھے کاغذ دیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجاہدین نے ابھی میزائل فائر کیا ہے اور ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ میں نے براہ راست نشریات میں یہ بھی کہا، یہ پہلا سرپرائز آپریشن ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اب سمندر میں جہاز کو دیکھو کہ وہ کیسے جل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت تھی، عجیب و غریب توفیق تھی۔
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن، الآن في عرض البحر، في عرض البحر، في مقابل بيروت، البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
و هم این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود. حالا خود این هم یه فلسفه، حالا خیلی تو منظرهای در واقع عام شاید قابل قبول نباشه، اما از باب اینکه خداوند تطبیق داد این بیان را، این ضربه را، این ضربه دقیقاً اصابت کرد، در حالی که این در واقع ناوچه‌ها امکانات تشویش دارن، امکانات در واقع جمر دارن، میتونن منحرف کنن موشک را، ضد موشک دارن، میتونن موشک را بزنند، اما موشک آمد اصابت کرد.
حاج قاسم سلمانی اور حاج عماد مغنیہ، اسی طرح دیگر برادران برابر والے بڑے کمرے میں ٹی وی پر میری تقریر دیکھ رہے تھے. میں وہیں برابر میں ایک چھوٹے کمرے سے براہ راست تقریر کر رہا تھا. جیسے ہی کمرے سے باہر آیا دیکھا کہ تمام برادران زار و قطار گریہ کر رہے ہیں اور حاج قاسم شدت کے ساتھ گریہ کر رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی اور مسرت کا گریہ تھے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس شدت کے ساتھ خوشی کا گریہ دیکھا، جہاں کوئی سجدہ شکر کر رہا تھا تو کوئی جہاں پر کوئی سجدہ شکر میں تھا تو کوئی دس بے دعا تھا اور کوئی نماز شکرانہ پڑھ رہا تھا. وہ حالت ایک خاص روحانی و معنوی اور عاطفی منظر پیش کر رہی تھی. دو وجوہات کی وجہ سے، ایک یہ کہ میزائل فائر ہو گیا، ٹھیک اپنے نشانے پر جا لگا، اور دوسری وجہ یہ کہ سب ایک ساتھ ایک وقت میں انجام پایا، یعنی میری تقریر کے وہ جملے اور صہیونی بحری جہاز کا تباہ ہونا.
اینقدر اهمیت داشت و اون نامه مجاهدین محصور در خطوط امامی یا مواجه با دشمن در زیر آتش دشمن خطاب به سید حسن بود. نامه عجیبی بود، یعنی اون روز وقتی نامه قرائت می شد، عماد که خودش طراح بود با صدای بلند می جریست و من ندیدم کسی این صدا را، این نامه را بشنود و نگرید. و از همه اون مهمتر جواب سید بود.
جنگ کے دوسرے نصف حصے میں مجاہدین نے مجھے محاذ سے خط بھیجا جو بہت خوبصورت اور متاثر کن تھا. میں نے اسے ٹی وی پر بھی سنا. انہوں نے مجھے ایک کاپی بھی ارسال کی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ میں جواب ضرور لکھوں گا. لیکن دوستوں نے اس خط کو باقاعدہ نشر کیا اور ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں بھی وہ جاری ہوا. ٹیلی ویژن نے خط مجاہدین کی آواز کے بجائے کمپیر کی آواز میں نشر کیا. تو اس کے پڑھنے کا انداز متاثر کن تھا۔ حاج قاسم اور حاج عماد مغنیہ ایک ساتھ رو رہے تھے کیونکہ وہ اس خط سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ میں آپ سے نہیں چھپاؤں گا، ٹی وی پر خط سن کر میں بھی رو پڑا، حالانکہ میں اس سے پہلے پڑھ چکا تھا۔ دو تین دن بعد مجھے حالیہ واقعات کے تناظر میں گفتگو ریکارڈ کروانا تھی۔ میں نے اپنی تقریر کا کچھ حصہ مجاہدین کے خط کا جواب دینے کے لیے مخصوص کر دیا تھا، لیکن میری آواز اور ویڈیو ایک ساتھ ریکارڈ کی گئی۔ یہاں تک کہ جب میں یہ عبارت پڑھ رہا تھا تو میں بہت متاثر ہوا تھا، احساس آتی تھا۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ نہ روؤں۔ جب میری تقریر ٹی وی سے نشر ہو رہی تھی تو حاج قاسم سلیمانی اور حاج عماد مغنیہ بے انتہا رو رہے تھے۔ وہ مجاہدین کے جواب میں میرے خط سے بے انتہا متاثر ہوئے تھے۔
جوابی لکم هو شکر لکم اذ قبلتمونی واحدا منکم واخا لکم لانکم انتم القادہ وانتم السادہ وانتم تاج رؤوس ومفخرة الأمة ورجال الله الذين بهم ننتصر.
بكلام السيد در استادگی، در تقدير و در تقدیس اصحاب خودش و یاران خودش و مجاهدین خودش مشابه کلام امام حسین در شب عاشورا بود.
کبھی محاذ پر لڑائی ٹھنڈی پڑ جاتی تو حاج قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ جان بوجھ کر سب سے مذاق کرتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان کے پاس 8 سالہ جنگ کا تجربہ تھا۔ انہیں اپنے پیاروں، عزیزوں اور مجاہدین کی شہادت یا مجروح ہونے کی خبریں سننے کا تجربہ تھا، اسی لیے وہ روحانی اور نفسیاتی طور پر بہت مضبوط انسان تھے۔ بعض ملاقاتوں میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کرتے اور انہیں ہنسانے کے لیے لطیفے سناتے، وہ ہنستے اور خود بھی ہنس پڑتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کون ایسا سوچ سکتا ہے کہ جنگ کے دوران کوئی ہے جو دوسروں کو اس طرح ہنسائے اور انہیں ایسے لطیفے سنائے جو سبق آموز تھے۔ اس میں سوچ کے نئے زاویے اور سبق پوشیدہ تھے۔
عازمون على ان نكون جديين في اعاده بناء ما يهدم وانا اقول لكم دون ندخل الان في تفاصيل ان لدينا اصدقاء جديون ايضا في هذا المجال ولديهم قدره كبيره جدا على مساعدتنا بمال طاهر نقي شريف بلا شروط سياسيه لا قلق على اعاده اعمار بلدنا۔
ہم جنگ کے آخری دنوں میں بات چیت کر رہے تھے۔ خیر، جنگ ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ہم دشمن کی شرائط کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ہمارے پاس دسیوں ہزار گھر ہیں جو مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں یا ان کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ اگرچہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں لکھا جائے، لیکن میرا ارادہ ماضی کے زخموں کو کھولنے کا نہیں ہے۔ بعض لبنانی حکام لوگوں کو مالی امداد دینے میں تاخیر کرنا چاہتے تھے تاکہ عوام کو مقاومت کے خلاف اکسائیں۔ انہوں نے جنگ کے دوران بہت برا اور انتہائی منفی کردار ادا کیا۔ ہمارے دوست یعنی سید ہاشم صفی الدین، سربراہ ایگزیکٹو کونسل اور دیگر عزیزان ان معاملات کی جامع نگرانی کر رہے تھے۔ ہم بھی ان سے رابطے میں تھے۔ دوستوں نے کئی ایک تجاویز دیں۔ ہم نے حاج قاسم سلیمانی کے ساتھ مل کر ان کا جائزہ لیا۔ ہم نے برادران کو بتایا کہ اس قسم کی تجاویز آئی ہیں۔ یہ بات چیت جہادی کمانڈرز حاج عماد مغنیہ اور دیگر عزیزوں کے درمیان موجودگی میں ہوئی۔ ہم نے کہا کہ اس وقت لوگوں کو آباد کرنے میں مدد کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنا ہے، تو اب تجویز کیا تھی؟ ہم نے بتایا کہ کچھ گھر تباہ ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں زیادہ یا کم نقصان پہنچا ہے۔ آئیے ابتدا میں تباہ شدہ مکانات یا وہ مکانات جنہیں نقصان پہنچا ہے، زیادہ نقصان پہنچا ہے یا انہیں مرمت کرنا مشکل ہے، ان کے مالکان کو ایک سال کا کرایہ ادا کرتے ہیں چونکہ ان کا سارا سامان ضائع ہو چکا ہے، اس لیے بھی انتہائی محدود سطح پر کچھ سامان جیسے بستر، کرسیاں، باورچی خانے کے برتن وغیرہ کے لیے مالی امداد دیں گے، لہذا تخمینہ لگایا گیا اور ہم نے کہا کہ منصوبے پر عمل درآمد کے پہلے دن سے انتظامی کونسل کے ذمہ دار دوست تیار ہیں کہ بہت سے علاقوں اور مراکز میں جا کر لوگوں کا استقبال کریں، ان کی معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے بعد انہیں امداد دیں، ڈپلومیسی اور انتظامی پیچیدگیوں سے دور ہو کر مدد کی جائے۔ لیکن سب سے پہلے اصل تجویز کو منظور کیا جانا تھا اور ضروری سرمایہ فراہم کیا جانا تھا، اور جن مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ان کے بارے میں ہم نے کہا کہ ان کے مالکان کے گھروں کو مرمت کے لیے ادائیگی کی جائے تاکہ وہ خود اپنے گھروں کی مرمت کر سکیں۔
کیا حاج قاسم کے پاس مکانات کی تعمیر نو کے حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی تھی؟ ایسا لگتا ہے کہ زاہیہ سے باہر کے علاقوں کی تعمیر نو کا منصوبہ جس پر نقشہ ساز انجینئر کام کر رہے تھے الگ تھا۔ البتہ زاہیہ میں نسبتاً زیادہ ہی تباہی ہوئی تھی اور اس کے اپنے مخصوص حالات تھے، آپ کا اندازہ کیا ہے؟
یہ مسئلہ اس طرح زیر بحث آیا اور ہم نے اس پر حاج قاسم سلیمانی سے گفتگو کی۔ ہم نے تعمیر نو کے عنوان کو کئی حصوں میں تقسیم کیا، اسی وجہ سے یہ کام وعد کنسٹرکشن کمپنی کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ مکانات اور عمارتوں کی تعمیر کرے، اور یقیناً واضح تھا کہ مکانات ان کے مالکان کی رضامندی سے اور ان کے منظور کردہ معیارات کے مطابق بنائے جائیں۔ یہ دوسرا حصہ تھا، پہلے حصے میں شہروں اور دیہاتوں کے منفرد اور مخصوص مکانات تھے، دوسرا حصہ شہری اپارٹمنٹس تھے جو کہ عمارتوں کی صورت میں تھے۔ اس پروجیکٹ کو وعد کنسٹرکشن کمپنی نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ اس منصوبے کے سرمایہ کا کچھ حصہ لبنانی حکومت نے بیرون ملک سے بھیجی گئی رقوم سے فراہم کیا تھا۔ لبنانی حکومت نے تباہ ہونے والے ہر گھر کے لیے ایک رقم مختص کی تھی جو کہ تعمیر نو کے لیے کافی نہیں تھی۔ تیسرا حصہ عمومی منصوبوں کا تھا، پل، اسکول، مساجد، گرجا گھر، امام بارگاہیں اور عوامی مقامات جو عوام کے لیے ہیں اور ذاتی جائیداد شمار نہیں کیے جاتے۔ اس تعمیر نو پروجیکٹ کے لیے لبنان میں ایران کا تعمیر نو ہیڈ کوارٹر تشکیل دیا گیا تھا۔ شہید انجینئر ہشام خوش نویس ملک کی تعمیر نو کے اس پروگرام پر عمل درآمد کے ذمہ دار تھے۔ اس پروگرام کا مکانات کی تعمیر سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر تھا تو غیر معمولی نوعیت میں تھا اور کچھ شہروں میں خصوصی حالات کا نتیجہ تھا۔ ان سب پر پہلے دن سے اتفاق تھا، اس لیے عمل درآمد کا کام اچھے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تاہم انجینئر حسام نے جن منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا وہ لبنانی حکومت کے مکمل تعاون اور بیروت میں ایرانی سفارت خانے اور لبنانی حکومت کے متعلقہ وزارتوں کے ذریعے انجام پایا، کیونکہ یہ عوامی املاک میں تصرف کرنا تھا اور متعلقہ وزارتوں کی اجازت کے بغیر سڑک نہیں بنا سکتے اور نہ ہی پل بنا سکتے ہیں۔ ہاں، مساجد، امام بارگاہوں، گرجا گھروں اور ان جیسی جگہوں کو ان کے مالکان یا اسلامی اوقاف کی تنظیموں اور عیسائی اداروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔
کیا شہید قاسم سلیمانی تعمیر نو پروجیکٹ کے مطابق معاملات کو دیکھ رہے تھے؟
وہ مسلسل کاموں سے متعلق مطلع رہتے تھے۔ جب وہ لبنان آتے تو جس طرح فوجی کمانڈروں سے ملاقات کرتے، ایسے ہی تعمیر نو کے عہدیداروں اور ذمہ داروں سے بھی ملاقات کرتے تھے۔ شہید حسام سے ملتے، وہ ہمیشہ اپنی رپورٹ پیش کرتے۔ ہر سفر میں ان کی ملاقات شہید حسام سے لازمی ہوتی تھی۔
آخر میں ہم آپ کی کامیابی اور صحت کی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔
انشاءاللہ
ملاقات ہوگی، میری مراد آئندہ جلد ملاقات ہے انشاءاللہ۔
آپ کا بھی بہت شکریہ۔
شکریہ۔
حاج قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی ایسی تھی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین تھے۔ جب بھی ہم روئے تو وہ بھی روئے، یعنی وہ ہمارے ساتھ روئے، ہمارے تاثرات کے ساتھ ان کے تاثرات بدلتے تھے۔ ہمارے چہرے پر خوشی سے ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی۔ اس قصے کی یہی حقیقت تھی، وہ اپنی دل و جان، روح و جسم، دماغ، جذبات، احساسات، اپنے پورے وجود کے ساتھ ہمارے ہمراہ تھے۔
ان شاء اللہ سبحانہ وتعالی یحفظ سماعت السید۔
و هو حقیقتا مخلص مخلص حقیقی یعنی حقیقتا کل وجود و اخلاص انا احبه مو فقط احبه مرات قلت لبعض الاخوان اذا الشيء الوحيد في جسمنا نحن جاهز نؤتيه القلب الواحد كبد الواحد رأس الواحد نؤتيه من شخصين من شخصين سيد القائد وسيد حسن.
أنا دائما كنت حاضر أن أفديه بروحي. في يوم من الأيام كنت في الصلاة بعد انتهاء الصلاة في جلسة تعقيب خطر في بالي ما يلي أن ملك الموت هي فرضية يعني أن ملك الموت جاء إلي وقال أنا ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي اذهب إلى فلان وقل له هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني وهي أن نقبض روحك. أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له قطعا أنت تأخذني وتهب